الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور ساری مخلوق نے آپ کی رحمت للعالمینی سے فائدہ اٹھایا. چنانچہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو عظیم اخلاق سکھائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کی بہترین صورت کے اوپر قائم ہیں، آپ کے اخلاق بہترین ہیں. اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت جن کے اخلاق کی ایسی تعریف کرے وہ اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے عظیم ہوں گے. کسی شاعر نے کہا نبی آتے رہے دنیا میں، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. ایسا انسانیت کو انہوں نے عروج بخشا کہ فرشتوں کے بھی سلام آتے تھے. آج کے بیان میں اس عاجز کا ٹاپک ہوگا صاحب قرآن قرآن کی نظر میں، کہ قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا فضائل اور کیا مناقب بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی ہی کامل زندگی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے نامکمل زندگی گزار گئے. آپ خود غور کیجئے، لکھے بڑے لوگ ہیں سارے، کہ بڑے بڑے فاتح آئے، انہوں نے دنیا کے بڑے حصے کو فتح کر لیا، مگر ان کے مرنے کے بعد یہی کہا گیا کہ جس زندگی نے وفا نہ کی اگر زندہ رہتا تو اور بھی دنیا کو فتح کر لیتا. اس کا مطلب ہے ادھوری زندگی تھی. بڑے بڑے شاعر آئے، رائٹر آئے، ہر ایک کے مرنے کے بعد کہا گیا شیکسپیئر اور زندہ رہتا تو وہ اور اچھے ناول لکھتا مگر زندگی نے وفا نہ کی. اس کا مطلب ہے ادھورا کام. علامہ اقبال اگر اور زندہ رہتے تو اور اچھے اشعار لکھتے، اس کا مطلب ہے ان کا کام بھی ادھورا. تو جس بندے کی زندگی کو پڑھیں ایک ہی بات ملے گی کہ جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ نہ کر سکا، زندگی تھوڑی تھی اور اسے جانا پڑ گیا. یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی زندگی کا کام ادھورا نکلا. ایک ہی ہستی تاریخ انسانیت میں ایسی ہے کہ جو کامل زندگی گزار کر گئے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے حجت الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے 124,000 صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ جس مقصد کو لے کر میں دنیا میں آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ تو اتنے صحابہ نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادیت الامانہ ونصح الامہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا اور امت کو نصیحت کر دی، آپ نے اپنے کام کو مکمل کر دیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. مقصد کیا تھا؟ کہ میں جس مقصد کو لے کے دنیا میں آیا تھا، میں اس مقصد کو پورا کر کے جا رہا ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جو مقصد لے کے آئے تھے اس کو پورا کر کے گئے. تو ہم ادھوری زندگی والوں کو اپنا قائد کیوں مانیں؟ ہم اس کو اپنا قائد بنائیں جس کی مکمل زندگی تھی، کامل زندگی تھی. میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. پورا ایک چمن انہوں نے انسانوں کا بنا دیا، اور صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت بنائی جو انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلی اور افضل جماعت تھی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب، آپ تو اخلاق کے بہترین درجے کے اوپر فائز ہیں. اخلاق عظیمہ اللہ نے عطا فرمائے تھے. ایک دفعہ میں پھنس گیا، جرمنی میں ایک آدمی تھا جو دہریہ تھا، اور وہ بہت بولتا تھا اسلام کے خلاف اور اللہ کے خلاف، اور نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں. وہ مجھے کہنے لگا کہ جی دنیا میں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں نے پوچھا، بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ چند جنگجو نوجوان تمہارے پیغمبر کے ساتھ مل گئے تھے، اور انہوں نے تلوار کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. خالد بن ولید لانو اور اکرمہ لانو، یہ دو ناموں سے لیے، کہ یہ بہادر تھے، بریو لوگ تھے اور جنگجو تھے، اور انہوں نے دین کو پھیلا دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ خالد بن ولید لانو اور اکرمہ لانو جو جنگجو لوگ تھے، ان کو کس تلوار نے اکٹھا کیا تھا؟ تو تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کی شخصیت سے متاثر ہو کے آئے تھے. میں نے کہا یہ جو شخصیت سے متاثر ہونا، یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا. سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے ذریعے سے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ لوگ جوک در جوک آ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. میں آج دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک دیہاتی آدمی تھا جس کو اعرابی کہتے ہیں، وہ آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی. یہ دیہاتی لوگ جو ہے نا، یہ بیت الخلاء کے عادی نہیں ہوتے، کھلی جگہوں پہ بس ایک طرف منہ کر کے وہ یورینیٹ کر لیتے ہیں. چنانچہ وہ آدمی مسجد نبی کے جو کمرہ تھا اس سے اٹھا، اور باہر جگہ جو مسجد نبی کا صحن تھا اور وہ بھی مسجد کی حدود تھی، وہی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کے آیا تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا بھی نہیں، دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں کیا، پیار سے بات سمجھائی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ عظمت والے ہیں، اس گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے. اس نے ریلائز کیا کہ مجھ سے تو بڑا بلنڈر کمٹ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بے اعتنائی نہیں برتی، اس کو اگنور نہیں کیا، اس سے بات کی، اس کو سمجھایا، محبت پیار سے بٹھایا، کھانا کھلایا، شام کو وہ بندہ جب جانے لگا تو نبی السلام نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سواری نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے پاس سے سواری اس کو ہدیہ بھی دے دی. اب وہ بندہ تو بہت ہی حیران کہ میں نے ایسی حرکت کی، بجائے اس کے کہ وہ مجھے اپنی مجلس سے نکال دیتے یا مجھے رسوا کرتے دوسروں کے سامنے یا ذلیل کرتے، انہوں نے تو مجھے عزت افزائی دی اور جاتے ہوئے ہدیہ بھی دیا. پیدل آیا تھا، اب سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں. چنانچہ وہ اپنے گاؤں پہنچا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے گاؤں کے باہر سے ہی آوازیں دینی شروع کر دی، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں. لوگوں نے کہا بھی ہو کیا گیا ہے، تم نے کبھی اس طرح تو نہیں کی؟ اس نے کہا جی میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، میں ایک ایسی ہستی کو دیکھ کے آیا ہوں کہ ان جیسے اخلاق میں نے دنیا میں کبھی دیکھے نہیں کسی کے. میں نے یہ حرکت کر دی اور انہوں نے الٹا مجھے پیار بھی دیا، محبت بھی دی، مہمان نوازی بھی کی، اور آتے ہوئے انہوں نے مجھے سواری بھی تحفے کے طور پر دی. اب ان باتوں کو سن کے جو بستی والے تھے ان کے اندر شوق پیدا ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بستی کے 300 لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کی وجہ سے اس طرح سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرتے تھے. اور ایک واقعہ تو اور بھی عجیب ہے، ایک عیسائیوں کا قافلہ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، جبل احد کے قریب آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، رک کے کچھ دیر کے لیے. نبی علیہ السلام جبل احد کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں نوارد ہیں اور ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں. جب نبی علیہ السلام ان کے اندر سے گزر رہے تھے تو ایک گھوڑا نظر آیا جو دیکھنے میں بہت اچھا، صحت مند اور اچھی نسل کا لگتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے گھوڑے کے مالک سے بات کی کہ کیا آپ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ بولتے کہ ہاں میں بیچنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ قیمت طے کر لی. جب قیمت طے ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں تو کسی اور کام کے لیے نکلا تھا، پیسے گھر میں پڑے ہیں، تو میں گھوڑا لے جاتا ہوں اور آپ کو واپس پیسے آ کے پہنچا دوں گا. وہ شریف آدمی تھا، اس نے اعتماد کر لیا اور نبی علیہ السلام گھوڑا لے کے چل پڑے. جب چلے گئے تو جو قافلے کا امیر تھا، لیڈر تھا، اس کو پتا چلا. وہ ذرا عقلی قسم کا بندہ تھا. اس نے کہا جی تم نے اس کا نام پوچھا کون تھا؟ تو مجھے تو نہیں پتا. تم نے پوچھا اس کا گھر کا ایڈریس کیا تھا؟ کہا جی مجھے تو نہیں پتا. اچھا بھائی، اگر وہ پیسے نہ لائے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اس نے تو ادم مچا دیا، تم کتنے بے وقوف ہو اور امیچور آدمی ہو، اور ایسے ڈیل کرتے ہیں کہ نواقع بندے کو گھوڑا دے کے بھیج دیا اور پیسے بھی نہیں لیے اور اس کا نام بھی نہیں پتا اور ایڈریس کا بھی نہیں پتا. تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. دوسرے قافلے والوں نے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کوئی بندہ ہو جو مجھے گارنٹی دے کہ وہ پیسوں کو واپس بھیج دے گا. کوئی بندہ گارنٹی دینے والا نہیں تھا، کون دے؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو اس گروپ لیڈر نے بہت بولنا شروع کر دیا. جب اس نے زیادہ غصے کا اظہار کیا نا، تو اس کے خیمے سے اس کی بیوی نے آواز دی کہ آپ ذرا خیمے کے اندر آئیں. وہ گروپ لیڈر خیمے کے اندر گیا تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو، ایک بندہ گھوڑا لے کے چلا گیا، نہ اس کے نام کا پتہ ہے، نہ اس کے گھر کے ایڈریس کا پتہ ہے. اب ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ وہ آئے گا بھی نہیں آئے گا؟ تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے گارنٹی دو. تو بیوی نے کہا کہ اچھا، اگر گارنٹی چاہتے ہو نا تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ بندہ آئے گا اور پیسے دے دے گا. تو اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا تم اس آدمی کو جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. کیسے گارنٹی دے رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب وہ ڈیل کر رہا تھا نا اس بندے کے ساتھ گھوڑے کی، تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے دیکھا تھا، میں نے اس بندے کا چہرہ ایک نظر دیکھا تھا، اس چہرے کے اوپر اتنی شرافت تھی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ آئے گا۔ ابھی یہ میاں بیوی بات کر رہے تھے کہ اتنے میں دو صحابہ آئے اور ایک صحابی کے ہاتھ میں اتنا بڑا ایک ٹوکرا تھا کھجوروں کا، وہ گروپ لیڈر کو ملے اور اسے کہا کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، تو میں نے یہ کھجوریں آپ لوگوں کو ہدیہ کے طور پہ بھیجی ہیں، آپ سب لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ ان کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ اب گروپ لیڈر بڑا حیران کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ اتنے 100 لوگ ہیں اور اس نے سب کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ اب جب کھجوریں تقسیم کی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کس سے بھیجی ہیں؟ کہ وہ بندہ جو گھوڑا ہمارا لے کے گیا تھا نا اسے بھیجی ہے۔ اس نے کہا پھر پیسوں کا کیا بنا؟ تو دوسرے صحابی جو تھے وہ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے گھوڑا ان سے خریدا اور اتنے پیسوں میں خریدا ہے، اب یہ پیسے لے جاؤ اور میری طرف سے ان کو پیسے کی پیمنٹ بھی کر دو۔ جب ان کو گھوڑے کے پیسوں کی پیمنٹ بھی ہو گئی اور کھجورے بھی مل گئی، تو اب ان کے قافلے کا ہر بندہ چاہتا تھا کہ یار ہم بھی تو اس بندے کو دیکھیں نا، یہ بندہ تھا کون۔ پورے کے پورے قافلے کے لوگ مرد اور عورتیں مدینہ میں آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ایسے اخلاق عظیمہ اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ سینکڑوں لوگ آتے تھے اور کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسا علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ اللہ نے اولین اور آخرین کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے انسانیت کو علم کے وہ موتی دیے کہ آج انسانیت ان کے احسان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ایک عیسائی تھا رائٹر، اس نے کتاب لکھی اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جتنی نمایاں شخصیات گزری ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنے نقوش چھوڑے، اپنی یادیں چھوڑی، ان میں سے 100 بندوں کا اس نے تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اس میں اس نے شیکسپیئر کا بھی تذکرہ کیا، بڑے بڑے جو فاتح گزرے ہیں تیمور لنگ وغیرہ ان کا بھی تذکرہ کیا، کہ یہ ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام چھوڑا ہے۔ مگر ان تمام فہرست میں اس نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ خیر جب ہم نے سنا کہ ایسی کتاب ہے تو ہم نے بھی کتاب لے کر اس کو پڑھا۔ اس کا جو اوپننگ سینٹینس تھا نا وہ بڑا عجیب تھا۔ اس نے لکھا کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ول سرپرائز سم آف دی ریڈرز، کہ میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تاریخ کے انسانوں کے سب سے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے تو اس سے میرے کچھ قارئین جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ میں عیسائی ہوں اور نام نمبر 1 پہ ان کا لکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اس میں میرے پاس ایک دلیل ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جتنے جرنیل آئے، جتنے بادشاہ آئے، جتنے پروفیسر آئے، سائنسدان آئے، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں بہترین سکولوں میں پڑھا، بہترین کالجوں میں پڑھا، بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھا، بہترین پروفیسروں سے پڑھا، اور ان سے پڑھنے کے بعد پھر وہ اس درجے پہ پہنچے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایسے ایسے کام کر دکھائے۔ ایک ہستی ایسی ہے تاریخ انسانیت میں کہ جو ہمیں کبھی کسی کے سامنے شاگرد بیٹھ کر بیٹھی نظر نہیں آتی، انہوں نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، نہ پڑھ تھے، اور جس نے کسی سے نہیں پڑھا پھر انہوں نے دنیا کو ایسا درس دیا کہ دنیا آج ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو میرا دل کہتا ہے کہ ان کا نام پہلے نمبر پہ لکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوسوں کو ایسا علم عطا فرمایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ سوچئے کہ جب اللہ کسی کے ذکر کو بلند کرے تو اس کا ذکر پھر کتنا بلند ہوگا. سبحان اللہ. چنانچہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں مسلمانوں نے بھی کی، ہندوؤں نے بھی کی، سکھوں نے بھی کی، عیسائیوں نے بھی کی، مخالفین نے بھی کی، کفار نے بھی کی، کتابیں لکھیں، اشعار لکھے نبی علیہ السلام کی شان میں. تو مخلوق کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. سائنس کا دور ہے اور سب لکھے پیڑ چہرے نظر آ رہے ہیں. تو میں اسی بات کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پوری دنیا میں جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو پہلا ملک جو ہے اس کا نام ہے فجی. وہاں سب سے پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے. مشرق دنیا ہے وہ. مجھے اس ملک جانے کا موقع ملا تو پوری دنیا میں سب سے پہلے جو دن آتا ہے تو وہ فجی میں آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ملک میں فجر کا وقت ہو جائے تو اس کے مختلف محلوں میں، شہروں میں، مسجدوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے فجر کی اذانوں کے ہونے میں. کسی مسجد میں کوئی ٹائم ہے، کسی مسجد میں کوئی ٹائم ہے، تو ایک گھنٹہ اس پورے ملک میں فجر کی اذانیں ہی ہوتی رہتی ہیں. جب اذانوں کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہے آسٹریلیا، اس میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب آسٹریلیا اتنا بڑا ملک ہے کہ دو گھنٹے فجر کی اذانیں ایک سر سے دوسرے تک ہوتی رہتی ہیں، ٹائم ڈفرینس ہی اتنا بن جاتا ہے. پھر جب وہاں ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے جزائر ہیں، ان میں بھی مسلمان بستے ہیں، ان میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر جب ان جزیروں میں وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ملک آتا ہے، اس کا نام ہے برونائی، وہاں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر برونائی کے اندر مختلف مساجد ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ابھی اس میں اذان، ابھی اس میں اذان، ہوتے ہوتے گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں بھی اذان ہونے میں. جب پھر وہاں سے آگے وقت جاتا ہے تو ملائیشیا کا ملک آ جاتا ہے، تو پھر اس میں ایک گھنٹہ فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں. جب ملائیشیا میں وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سنگاپور کا جو ہے ملک آ جاتا ہے، وہاں بھی مسلمان ہیں تو وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر جب وہاں وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد برما آ جاتا ہے، تو اس میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر جب برما میں وقت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ بنگلہ دیش لگا ہوا ہے، تو بنگلہ دیش میں اذانیں شروع ہوتی ہیں. پھر بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر انڈیا اور پاکستان کے اندر آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے. انڈیا میں اذانیں ختم ہوتی ہیں تو فجر کی اذانیں پاکستان میں شروع ہو جاتی ہیں. پھر پاکستان میں ایک گھنٹہ اذان ہوتی رہتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پشاور اور اسلام آباد میں اذان کا وقت پہلے ہو جاتا ہے چونکہ اونچی سطح پہ ہے. پھر دس منٹ کے فرق کے بعد لاہور میں وقت ہوتا ہے. پھر پانچ منٹ کے فرق کے بعد فیصل آباد میں اذان. پھر پانچ منٹ کے بعد ملتان میں ٹائم ہوتا ہے، اور یہ کرتے کرتے کراچی اور اسلام آباد کے درمیان آدھے گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس بن جاتا ہے. یعنی اسلام آباد میں نماز کا وقت آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتا ہے اور کراچی میں آدھا گھنٹہ بعد میں ہو رہا ہوتا ہے. تو گویا ایک گھنٹہ اس میں سارے ملک میں اذانیں ہی ہوتی رہتی ہے. پھر جب پاکستان میں اذان فجر کی ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد دبئی میں اور پاکستان میں ایک گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس ہے. پھر ایمریٹس میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایمریٹس میں ہزاروں مسجدیں ہیں. جب وہاں ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ایمریٹس اور سعودیہ کے درمیان پھر ایک گھنٹے کا فرق ہے، فجر کی اذانیں پھر سعودیہ میں شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب فجر کی اذانیں سعودیہ میں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت پیچھے فجی کے اندر ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور وہاں سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر ظہر کی اذان ہوتے ہوتے ادھر آئی، پھر پیچھے عصر شروع ہو گئی، پھر مغرب شروع ہو گئی، پھر عشاء کی اذان شروع ہو گئی، اور جب سعودیہ میں عشاء کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو فجر میں پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے فجی میں، اور پھر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی تو ہم نے دنیا کا تھوڑا سا حصہ کور کیا ہے، کیونکہ سعودی عرب سے آگے جو یورپ ہے اس میں بھی مسلمان بستے ہیں. مسلمان یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، پاناما میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں. اگر ہم آگے کی مسجدوں کو بھی ساتھ لیں تو سعودیہ کے بعد فجر کا وقت آگے شروع ہوگا اور پیچھے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، اور یہ ٹائم چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. چنانچہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہوتا جو دنیا کی ہر مسجد کی اذان کو ریسیو کر سکتا تو ہم محسوس کرتے کہ اس وقت اذان یہاں ہو رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی کہ دوسری اذان یہ شروع ہو گئی، ابھی ختم نہیں ہوئی تو تیسری اذان یہاں شروع ہو گئی، پھر چوتھی اذان یہاں شروع ہو گئی، پھر چوبیس گھنٹے میں کوئی ٹائم ایسا نہیں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی بستی کی، کسی نہ کسی مسجد میں یا اذان ہو رہی ہوتی ہے یا اقامت ہو رہی ہوتی ہے. اور اذان اور اقامت میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا. ہم پڑھ رہے ہوتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ نبی صاحب کی تعریف ہی ہے نا. سبحان اللہ، مالک الملک نے جو فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو اللہ نے ایسا ذکر بلند کیا کہ پوری دنیا میں ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے اور تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ولل آخرت خیر اللہ من الاولا، آپ کا آنے والا وقت گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. آپ کا آنے والا وقت گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا. دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر چیز کو عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد زوال آتا ہے. آپ دیکھیں سورج طلوع ہوتا ہے تو صبح صبح اس کی دھوپ جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گرمی بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، اور دوپہر کے وقت عروج ہوتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے ہاٹ. پھر یہ عروج مستقل نہیں رہتا، دو چار گھنٹے رہتا ہے، اور پھر اثر کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ دھوپ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مغرب کے وقت سورج ہی غروب ہو جاتا ہے. تو عروج ملا اور عروج کے بعد پھر زوال مل گیا. پوری دنیا میں اسی طرح ہے. آپ ایک درخت کو دیکھیں، پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، حتیٰ کہ درخت بن جاتا ہے، اس کو عروج ملتا ہے، پتوں سے بھر جاتا ہے، پھلوں سے بھر جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، مگر اس کا عروج چند سالوں کا. چند سالوں کے بعد پھر وہ درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا پھل کم ہو گیا، پتے کم ہو گئے، بیماریاں لگ گئیں، اور بالآخر وہ درخت ختم ہو جاتا ہے. تو عروج بھی ملا مگر زوال بھی ملا. پوری دنیا میں یہی. انسان کی اپنی مثال سوچیں، بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کی قوت کو بڑھا دیتے ہیں، بولنا نہیں جانتا تو اس کو بولنا آ جاتا ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے، اب وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. پھر علم نہیں ہوتا تو اللہ اس کو علم دے دیتے ہیں، چنانچہ وہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتا ہے، عروج مل گیا. اب طاقت بھی ہے جسم میں، ہمت بھی ہے، اور عروج بھی ہے، پیسے بھی خوب کما رہا ہے، بزنس بھی خوب چل رہا ہے، لیکن یہ عروج ہمیشہ کا نہیں ہوتا. دس بارہ سال بیس سال یہ عروج رہتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اب آئی سائٹ ویک ہونی شروع ہو گئی، اور اب دانت بھی جو ہے نا وہ ٹوٹنے شروع ہو گئے، اب بیٹھا ہے تو اٹھتا ہے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، اب یاداشت وہ نہ رہی جو جوانی میں تھی، تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایسا زوال ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں تو وہ بالکل بچے کی مانندی ہو جاتا ہے. ثم یرد الى ارض العمر، بڑھاپے کی اس کی حالت ایسی ہوتی ہے. تو عروج ملا مگر عروج کے بعد پھر زوال ملا. ہر چیز پہ آپ غور کریں، آپ کو عروج اور زوال نظر آئے گا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جدا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ولل آخرت خیر اللہ من الاولا، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اعلیٰ ہوگا. چنانچہ نبی علیہ السلام کے بچپن سے ان کا لڑکپن زیادہ اعلیٰ، پھر نبی علیہ السلام کے لڑکپن سے ان کی جوانی زیادہ اعلیٰ، پھر نبی علیہ السلام کی جوانی سے ان کا بڑھاپا زیادہ اعلیٰ، پھر نبی علیہ السلام کے دنیا میں رہنے سے ان کا برزخ میں چلے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، پھر برزخ سے ان کا قیامت کے دن مقام محمود پہ پہنچنا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، پھر مقام محمود پر جانے سے ان کا جنت میں تشریف لے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی میں صرف عروج ہی لکھا ہے، زوال ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی السلام کی شان میں اشعار کہے، لنا شمسم ولل آفاق شمسو، کہ ایک ہمارا بھی سورج ہے اور اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے، مگر تیرا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور اے آسمان میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لاتے تھے، تو ام المومنین فرماتی ہیں، اے آسمان تیرا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج جو ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور اگلے اشعار میں فرماتی ہیں، ایک فرق ہے، اے آسمان کے سورج تجھے تو عروج بھی ملتا ہے پھر زوال بھی ملتا ہے کہ تو غروب ہو جاتا ہے، مگر میرا سورج ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے عروج ہی دیا ہے، زوال اس میں زندگی میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا عروج عطا فرمایا۔ ولل آخرت خیر الک من الاولا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سم کے بارے میں فرماتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، حیوانوں کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جو بھی مخلوق ہے اللہ نے ساری مخلوق کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جانوروں کے لیے رحمت بن کے آئے، نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا کہ جانور رکھو تو اس کو کھانا بھی دو، پانی بھی دو، اس کا خیال رکھو، ان کو بھوکا پیاسا مت رکھو، یہ مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے جانوروں کو ممبر مت بناؤ، یعنی اگر آپ کو کھڑے ہو کے بات کرنی ہے تو زمین پہ کھڑے ہو کے بات کریں، ایسا نہیں ہو کہ اونٹ کے اوپر چڑھ کے اس کو کھڑا کر رکھا اور گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی اونٹ آپ کا بوجھ کیوں اٹھائے اس طرح سے؟ سفر کرنا ہے تو اونٹ کے اوپر سوار ہو، سفر نہیں کرنا تو نیچے اترو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح مت کرو، تو جانوروں کو بھی حقوق بتائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے معاشرے کے ہر فرد کے حقوق بتائے، ماں باپ کو عزت ملی نبی علیہ السلام کے صدقے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے محبت کے ساتھ، تو ہر نظر کے ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اگر بار بار دیکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ ہر بار دیکھنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ماں باپ کو یہ مقام کس نے دیا؟ نبی علیہ السلام نے دیا، ورنہ یورپ میں تو ماں باپ کا کوئی احترام ہے ہی نہیں، وہاں تو ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں، ایک حکومت نے ہاسٹل بنایا ہوتا ہے، سارے بوڑھے وہاں پر بکریوں کی طرح رکھ دیتے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں دیکھو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں بچے خدمت کے لیے تیار، ان کو احترام کے طور پہ رکھا جاتا ہے، گھر کے اندر انہی کا حکم چلتا ہے، انہی کو عزت ملتی ہے، انہی کی خدمت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کنیکٹیکٹ ریاست ہے امریکہ میں، اس میں ایک عورت نے اپنے جوان بیٹے پر مقدمہ کیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے، جوان العمر ہے، میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے، خاوند میرا فوت ہو گیا، اور اب میں مقدمہ یہ کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور یہ دن میں دو تین گھنٹے اس کتے کی خدمت میں لگاتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کو جاگنگ کے لیے لے کے جاتا ہے، تین گھنٹے لگاتا ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا بیٹا میرے کمرے میں پانچ منٹ کے لیے بھی نہیں آتا، تو میں یہ مقدمہ کر رہی ہوں کہ عدالت میرے بیٹے کو حکم دے کہ وہ روزانہ پانچ دفعہ پانچ منٹ کے لیے میرے کمرے میں آ کے مجھے اپنی شکل ہی دکھا جایا کرے. اب بیٹے نے بھی اس کے لیے وکیل کر لیا اور ماں نے بھی وکیل کیا اور یہ عدالت میں مقدمہ چلا. دونوں طرف سے دلائل دیتے دیتے آخر کے اوپر جو وہاں کا مقامی قانون تھا اس کے مطابق جج نے ججمنٹ یہ دی کہ جی بچے نے کتا پالا ہوا ہے لہذا کتا لائبلٹی ہے, اس پہ تین گھنٹے لگیں یا چھ گھنٹے لگیں بچے کو لگانے پڑیں گے. رہ گئی بوڑھی ماں تو یہ بچے کی لائبلٹی نہیں ہے. اگر بچہ کمرے میں نہیں آتا تو عدالت اس کو نہیں کہہ سکتی. ماں کو کوئی تکلیف ہے تو یہ اولڈ ایج ہوم میں چلی جائے, وہاں اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. اب ایک وہ بھی معاشرہ ہے کہ جہاں بچہ اپنی ماں کے کمرے میں پورے دن میں پانچ منٹ کے لیے بھی آنا گوارا نہیں کرتا اور اپنے کتے کو پانچ گھنٹے دے رہا ہے وہ, اور ایک ہمارا معاشرہ ہے جہاں ہمیں شریعت ہی سکھا رہی ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالو گے ہر نظر کے اوپر اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. پھر دیکھو کہ بوڑھے کو عزت ملی, چنانچہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی ذی الشیبت فی الاسلام, کہ جس بندے کے بال سفید اسلام میں ہو گئے ہوں اس کا جس نے احترام کیا ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے اللہ کا احترام کیا. آپ بتائیے کوئی اتنا اعلی تصور دے سکتا ہے کسی کے بارے میں کہ ایک بوڑھے کا اکرام کرو گے تو تم تو ایسے جیسے اپنے اللہ کا احترام کر رہے ہو. تو بوڑھے کو عزت ملی نبی علیہ السلام کے صدقے, ماں باپ کو عزت ملی نبی علیہ السلام کے صدقے, خاوند کو عزت ملی نبی علیہ السلام کے صدقے, بیوی کو محبت ملی نبی علیہ السلام کے صدقے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ, ہی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بیوی کے لیے بہتر ہے. یعنی بندے کی اچھائی کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگائیں گے, اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے, بندے کی اچھائی کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے. اگر ان کے دلوں کو اس نے خوش رکھا ہوا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے, اگر ان کو خوش نہیں رکھا ہوا تو وہ اچھا انسان نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم لاہلی, میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہوں, اپنی مثال بھی دی. تو بیوی کو محبتیں کس نے دلائیں؟ نبی صاحب نے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. اب یہ میاں بیوی کی محبتیں کس نے آ کے سکھائیں؟ نبی صاحب نے آ کے سکھائیں. غریب کو عزت ملی نبی صاحب کے صدقے, امیر کو عزت ملی نبی صاحب کے صدقے, ہر مخلوق میں ہر بندے کو عزت ملی نبی اسلام کے صدقے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے محبوب ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. چنانچہ ایک مرتبہ نبی اسلام نے جبریل اسلام سے پوچھا کہ جبرائیل آپ کو بھی میری رحمت للعالمینی میں سے حصہ ملا؟ تو جبریل اسلام نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. جبرائیل وہ کیسے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے اپنے انجام کا بڑا ڈر رہتا تھا, خوف رہتا تھا, میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ نے فرما دیا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا یہاں سے تو مردود ہے. اتنا عبادت گزار تھا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو دھتکار دیا. تو میں نے شیطان کا جب انجام یہ دیکھا تو مجھے اپنے انجام کی فکر لگ گئی اور میں ہر وقت کانپتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. جب آپ تشریف لائے تو اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور اس قرآن میں اللہ نے میرا بھی تذکرہ کیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو مجھے ان آیتوں سے اندازہ ہو گیا کہ میرا انجام اللہ کے ہاں اچھا ہوگا, وہ جو خوف تھا وہ میرا ختم ہو گیا, مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین میں سے حصہ مل گیا. تو جبریل السلام کو بھی اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت للعالمین میں سے حصہ دیا، ساری مخلوق کو حصہ ملا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر اسلام کو ایک اختیار دیا کہ وہ دعا مانگیں، اور جیسی دعا مانگیں گے ویسی ہی ان کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی اسلام پھر کیا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مختلف انبیاء نے دعائیں مانگی اور جیسی مانگی تھیں اللہ نے ویسی قبول کر لی. تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی اسلام آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا. اے اللہ کے بیشم آپ نے کیا دعا مانگی؟ نبی صاحب نے فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ریزرو میں رکھ لیا، وہ جو میرا حق تھا. اب قیامت کے دن میں دعا کروں گا اور میری چاہت یہ ہوگی کہ میری امت کا آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے. چنانچہ نبی صاحب قیامت دن شفاعت فرمائیں گے. نبی صاحب نے ارشاد فرمایا خیر تو بینا این ید خلا نصف امتی الجنہ و بین شفا. اللہ نے مجھے اختیار دیا، چوائس دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پسند کریں تو آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے، یا پھر جن کی آپ شفاعت کریں گے ان کو جنت میں بھیجیں گے. نبی اسلام فرماتے ہیں فختر تو شفا، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا، میں نے چوز کر لیا شفاعت کو. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے شفاعت کو کیوں چوز کیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میری آدھی امت سے زیادہ بندے میری شفاعت کی وجہ سے اللہ جنت میں بھیج دیں گے. تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ایسی ہوگی، انبیاء بھی ان کے پاس جائیں گے اور ساری مخلوق جائے گی، اے اللہ کے نبی آپ شفاعت کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو. نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جب سب انبیاء بھی مجھے کہیں گے اور لوگ بھی کہیں گے کہ شفاعت کیجئے، تو اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں مقام محمود پہ جاؤں گا اور وہاں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں میں رہوں گا اور دعا کروں گا. اللہ مجھے فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سلطوتا، آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرمائے گے سر اٹھائیے آپ جو مانگیں گے دے دیا جائے گا، تو میں اپنے سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اللہ آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے اور آج کے دن کی سختی بہت زیادہ ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، پسینہ بہت ہے، تکلیف میں ہیں لوگ، ان کا حساب شروع کیجئے. تو اللہ فرمائیں گے اچھا حساب کے لیے کسی کو پیش کیجئے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کو حساب کے لیے کہوں گا. تو ابو بکر صدیق لانو روئیں گے اور یوں کہیں گے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کے مسلمان ہوا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپن سے کلمہ گو ہو اور پوری زندگی اسلام میں گزری ہو. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا نہیں ابو بکر، حساب شروع ہونا ہے، تم آگے بڑھو. اب اتنی دہشت ہوگی، اتنا جلال ہوگا اللہ کا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. تو وہ کثیر لانو آگے بڑھیں گے نبی السلام کے حکم پر، اور وہ بھی سجدے میں جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے. جب وہ سجدے میں جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے تو اللہ فرمائیں گے ابو بکر آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے احسانات کیے، اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے یہ کہا اللہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا. تو ابو بکر تم نے تو اتنے احسانات میرے محبوب پر کیے، آج تم کیوں روتے ہو؟ چلو میں نے تمہیں بلا حساب جنت عطا فرما دی. پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام عمر لانو کو کہیں گے، عمر لانو بھی روئیں گے اور یہی کہیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کے مسلمان ہوا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپن سے کلمہ پڑھنے والا ہو، پوری زندگی اسلام میں گزاری ہو. نبی صاحب فرمائیں گے عمر آگے بڑھو. تو حکم کی پابندی کرتے ہوئے عمر لانو آگے بڑھیں گے اور وہ بھی رونا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عمر تم روتے ہو, تمہارے بارے میں تو میرے ماں باپ دعائیں مانگتے تھے, اور تمہارے اسلام کی وجہ سے, تمہارے ایمان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی. تمہارے ایمان لانے کے بعد سب نے بیت اللہ کے اندر یعنی حرم کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی, تو تم تو اسلام کی مضبوطی اور شان و شوکت کا ذریعہ بنے, کیوں روتے ہو؟ میں نے تمہیں بھی بلا حساب جنت عطا فرما دی. پھر نبی اسلام عثمان غنی لانو کو فرمائیں گے, عثمان غنی لانو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا شروع کر دیں گے. جب وہ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عثمان میرے محبوب نے تمہارے بارے میں دعا کی تھی. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عید کا دن تھا اور نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. ام المومنین نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دے دیجئے, میں گروسری منگا لوں اور کچھ کھانا بنا لوں, عید کا دن ہے, مدینہ کی بیوہ عورتیں بھی آئیں گی, یتیم بچے بھی آئیں گے, ہم ان کو بھی کھلائیں گے اور ہم خود بھی کھائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو جیب میں کچھ نہیں ہے. تو ام المومنین خاموش ہو گئی اور نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے چلے گئے. جب نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور جو مہمان عورتیں آئی ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں, گھر والے بھی کھا رہے ہیں, یتیم بچے بھی کھا رہے ہیں. تو نبی صاحب بڑے حیران ہوئے. آپ نے ام المومنین سے پوچھا کہ کھانا کیسے بنایا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہر بیوی کے گھر میں ایک سامان سے لدا ہوا پورا اونٹ تحفے کے طور پہ بھیجا, تو میرے گھر بھی ایک پورا کیمل لوڈ جو تھا وہ گروسری آ گئی. اس میں آٹا بھی تھا, گھی بھی تھا, میٹھا بھی تھا, فلاں بھی تھا. ہم نے اس گروسری سے کھانا بنایا, ہم بھی کھا رہے ہیں اور ان بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا اور نبی علیہ السلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان, اے اللہ قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان کر دینا. تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب نے تو آپ کے لیے یہ دعا کی تھی, میں آپ کے حساب کو آسان کر دیتا ہوں, آپ کو بھی میں نے بلا حساب جنت عطا فرما دی. پھر یہی معاملہ حضرت علی جانوں کے ساتھ ہوگا. پھر ان خلفائے راشدین کی زندگیوں کے اعمال کو دیکھ کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوگی کہ اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا, پھر اللہ باقی امت کا حساب جمال کے ساتھ لیں گے. چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب لینے کا اختیار مجھے دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ دعا میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرے امتیوں کے گناہ جب ساری مخلوق کے سامنے گنیں گے نا تو مجھے شرمندگی ہوگی, تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اختیار مل جائے تو میں خود ہی حساب لے لوں گا. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حساب تو میں ہی لوں گا, مگر میں حساب اس طرح سے لوں گا کہ آپ کی امتیوں کے جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے میں ان کی زندگیوں میں اسے معاف کر دوں گا. تو اللہ نے بہانہ بنا دیا گناہوں کو دنیا میں معاف کرنے کا. بندہ بیمار ہوتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بندے کو تکلیف پہنچتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, تکلیف پریشانی آتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ سکرات موت کا جو کیفیت آتی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جو زغتہ قبر پیش آتا ہے اس زغتہ قبر سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس دن دھوپ ہوگی, سختی ہوگی, ڈر خوف ہوگا, اس دہشت کی وجہ سے بھی اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو گناہوں کو معاف کر اللہ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ جب اللہ کے سامنے حساب کے لیے امت آئے گی تو ان کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے بڑے بڑے گناہ ابھی باقی ہوں گے, تو اللہ ان کو بھی گناہوں سے معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے عجیب اللہ انتظام فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے, جیسے کنات ڈال دی جاتی ہے نا, وہ بندہ چھپ جائے گا مخلوق کی نظروں سے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ گنوائیں گے, تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, وہ ایکسیپٹ کرتا رہے گا کرتا رہے گا, حتیٰ کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا. اللہ اس کے سارے گناہ اس کو گنوانے کے بعد فرمائیں گے, تو نے دنیا میں گناہ تو کیے مگر تو معافی بھی مانگتا تھا, چلو میں نے تیری معافی کو قبول کر لیا اور تیرے سب گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. پھر جب نور کی چادر گرد سے ہٹے گی تو مخلوق دیکھے گی کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ اس امت کا ایک گناہگار بندہ ہوگا. اللہ اپنی رحمت سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. ایک اور حدیث میں نبی شاہ نے فرمایا, اللہ ایک بندے کو بلائیں گے, اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے, پھر اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے. وہ چپ کھڑا رہے گا. سارے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوانے کے بعد اللہ فرمائیں گے, اچھا تو نے گناہ تو کیے مگر تو معافیاں بھی مانگتا تھا توبہ بھی کرتا تھا, میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. تو جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ فوراً بول اٹھے گا, اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں, وہ تو آپ نے گنوائے ہی نہیں. تو نبی اسلام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سنا کے حدیث پاک میں آتا ہے نبی اسلام مسکرائے اور آپ کا یعنی جو منہ مبارک تھا وہ اتنا کھلا کہ صحابہ نے آپ کے یہ جو نواجز تھے نا, یہ جو داڑھ کے دانت ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھے صحابہ نے. اتنا نبی اسلام یعنی ہنسے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے تو چپ کھڑا تھا, جب معافی کے لیے کہا تو بڑے بڑے گناہ بھی خود بتا رہا ہے. تو اس طرح قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے, اور معافی کا یہ حال ہوگا کہ ایک نیکی پر اللہ دو بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے. انتہا ہے نا, کتنی عجیب بات ہے, ایک نیکی کے اوپر دو بندوں کو جنت عطا کی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا حجاب ہوگا اور اس کی ایک نیکی کم ہوگی, تو فرشتہ اسے کہے گا اگر تیرے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو تیرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جاتے اور اللہ اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرتے, اب تیری ایک نیکی کم ہے لہذا ابھی تو جنت میں نہیں جا سکتا. وہ کہے گا اچھا اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت مانگو کہ اگر میں کسی سے ایک نیکی ادھاری لے لوں تو میں لے سکتا ہوں. اللہ اس کو اجازت دے دیں گے. وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا, میرے بھائی آپ نیک آدمی ہیں, ہم نے دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزاری, ہم دونوں بزنس کرتے تھے, آپ پہ قرض چڑھتا تھا تو میں اتار دیتا تھا, مجھ پہ قرض چڑھ جاتا تھا آپ اتار دیتے, ہم ایک دوسرے کو بیل آؤٹ کرتے رہتے تھے, ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے تھے, اور ہم نے بڑا اچھا زندگی گزاری, دین کا کام کیا. آج میں پھنس گیا ہوں اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, اور آپ کے پاس تو بہت نیکی ہیں, ایک نیکی مجھے دے دیں. بھائی کہے گا کہ جب تک میرا اپنا حساب نہیں ہو جائے گا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا. پھر وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا, امی آپ مجھے کہا کرتی تھی میرے بیٹے میں تو تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں, اتنی محبت کرتی تھی اتنا پیار کرتی تھی, آج آپ کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں موجود ہیں اور مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے, تو ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی بیٹا جب تک مجھے اپنے انجام کا پتہ نہیں چل جاتا کہ کیا ہونا ہے میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. وہ بڑا مایوس ہوگا. پھر وہ اپنے باپ کے پاس آئے گا, وہ بھی انکار کرے گا. پھر وہ بیوی کے پاس آئے گا اور بیوی کو کہے گا کہ دیکھ میں نے تجھے زندگی میں کتنا اچھے طریقے سے رکھا اور تو مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی اور میں نے کتنی کوشش کی تمہیں زندگی میں بہت خوب پیار سے رکھنے کی اور آپ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتی تھی, تمہارے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دیں. بیوی کہے گی کہ نہیں، جب تک میرا اپنا انجام مجھے پتہ نہیں چل جاتا میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی. اس کو اور زیادہ دکھ ہوگا. پھر وہ اپنی اولاد کے پاس آئے گا کہ بچوں دیکھو میں نے تمہیں کتنی محبت سے پالا، کتنے پیار سے رکھا، پوری زندگی میں نے تمہیں سایہ دیا، تمہارے پاس تو نیکیاں بہت ہیں، ایک نیکی کی ضرورت ہے. تو بچے بھی انکار کر دیں گے. جب سارے انکار کر دیں گے نا تو اس بندے کو بہت مایوسی ہوگی اور وہ رونا شروع کر دے گا، زارو قطار رو رہا ہوگا. جب وہ زارو قطار رو رہا ہوگا تو ایک بندہ اس کے قریب سے گزرے گا اور اس کو اتنا روتا دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ فرشتے سے پوچھے گا کہ یہ اتنا کیوں رو رہا ہے. وہ کہے گا ایک نیکی کی ضرورت تھی اور اسے رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی نہیں دی، تو یہ ڈس اپوائنٹ ہو کے آج رو رہا ہے، بہت دکھ کے ساتھ رو رہا ہے. تو وہ بندہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا، اس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی لکھی ہوئی ہوگی. تو وہ فرشتے کو کہے گا اچھا میری طرف سے ایک نیکی اس کو دے دو تاکہ یہ تو جنت میں جائے. اب کسی کو ایک نیکی دے دینا قیامت کے دن اتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ اعلان کیا جائے گا ایک بندے نے دوسرے کو اپنی نیکی دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلا کے پوچھیں گے یہ دینے والا کون ہے؟ تو اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے بھائی تو نے یہ سخاوت کیسے دکھائی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو نام اعمال میں صرف تھی ہی ایک نیکی، میں نے سوچا میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، تو اگر میری وجہ سے یہ جنت جا سکتا ہے تو چلو اس کا بھلا ہو جائے، اس لیے میں نے نیکی دے دی. اللہ فرمائیں گے اچھا تو بندہ ہو کے مجھے اپنی سخاوت دکھاتا ہے اور سخاوت تو مجھے سجتی ہے، میں نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی اور تجھے بھی جنت عطا فرما دی. قاری طیب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی پر اللہ دو بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے. اللہ کی رحمت کا معاملہ قیامت کے دن ایسا ہوگا. بلکہ قاری طیب رحمت اللہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ دو بندوں کو اللہ جہنم سے نکالیں گے، نہیں دو بندوں کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور انہیں فرمائیں گے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، جاؤ جہنم میں. تو ان میں سے ایک بندہ جو ہوگا نا وہ جہنم کی طرف بھاگ پڑے گا، جیسے برسک واک کرتے ہیں نا تیز، وہ چل پڑے گا جہنم کی طرف. اللہ اس کو بلائیں گے بھائی میں نے کہا کہ جاؤ جہنم میں تو تم تو بھاگ ہی پڑے، کیا وجہ ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ زندگی میں تو آپ کے حکم ماننے میں نے سستی کی تھی، آج آپ کی سب سے حکم یا جہنم میں جاؤ تو میں نے کہا چلو اس حکم کو تو میں جلدی پورا کروں تو میں بھاگ پڑا. اللہ دوسرے کو بلائیں گے بھائی تم جہنم کی طرف قدم اٹھاتے تھے پھر پیچھے دیکھتے تھے، پھر دو قدم اٹھا کے پھر پیچھے دیکھتے تھے، ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی مجھے آپ کی رحمت کا سہارا رہا، میں کبھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اگرچہ آپ نے حکم دے دیا کہ جاؤ جہنم میں، میں حکم کی تعمیل میں چلتا تھا دو قدم پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے، پھر چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا، مجھے آپ کی رحمت سے امید تھی. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے میں نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی. حضرت قاری محمد طیب رحمت نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اسلام کی امت کے اوپر اتنا فضل ہوگا، اتنا فضل ہوگا، اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے جائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی شاید مجھے بھی بخش دیا جائے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، وہ تو مردود ہے، مگر اتنے بڑے بڑے گناہگار بخشے جائیں گے کہ شیطان دیکھے گا تو اس کو بھی اوسر اٹھا کے دیکھے گا یہ بھی بخشا گیا، یہ بھی بخشا گیا، ہو سکتا ہے مجھے بھی بخش دیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا ایسا ظہور ہوگا، اللہ امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کو جنت عطا فرمائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہم نے ایک دفعہ دعا مانگی اے اللہ میری امت کے ساتھ احسان فرمانا اور ان کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے جنت عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن جہنمیوں کی ایک لپ بھروں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. لب کہتے ہیں کہ اگر فرض کرو چینی پڑی ہوئی ہے، گندم پڑی ہوئی ہے، اور میں یوں کر کے دونوں ہتھیلیوں سے بھروں تو میری ہتھیلی میں ہزاروں گندم کے دانے آ جائیں گے. چھوٹی سی ہتھیلی ہے مگر ہزاروں گندم کے دانے آ جائیں گے، اس کو ایک لپ کہتے ہیں. تو اللہ نے ایک لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا. ابوبکر صدیق لانو بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے بسم اور دعا مانگیے تاکہ اللہ اور رحمت بڑھا دے. عمر لانو بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، عمر لانو نے کہا ابوبکر تم جانتے ہو نا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں؟ ہمیں جانتا ہوں اللہ کتنے بڑے ہیں، تو پھر اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی؟ تو بہت بڑی ہوگی، تو کافی نہیں ہے. تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا عمر اگر اوروں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے اور اللہ کی رحمت کی نظر ہے اپنے محبوب سلم پر، اور اللہ نے ایک لب کا وعدہ فرما دیا. اب نبی السلام اور دعا مانگیں تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو جائے. چنانچہ نبی السلام نے اور دعا مانگی، اللہ نے وعدہ فرما دیا اے میرے محبوب میں دو لپیں بھر کے نکال دوں گا. پھر وہ صدیق اللہ نے کہا، تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے وعدہ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن جہنمیوں کی تین لپیں بھروں گا اور بغیر ان کے کسی عمل کے اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا کر لوں گا. چنانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ لکھتے ہیں، الایمان الاوسط ان کی کتاب ہے، اس میں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے رحمتہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد، بندوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا، سبب نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. تو امام غزالی تفصیل لکھتے ہیں کہ جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو ان کے جسم جلے ہوئے ہوں گے، کوئلے کی طرح کالے ہوئے ہوں گے. یہ جہنم سے نکلیں گے تو ایک فرشتہ ان کو کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر نہا لو. چنانچہ وہ جہنمی تالاب میں داخل ہوں گے، پانی ایسا ہوگا کہ ان کا جسم پھر تر و تازہ صحت مند جیسے پہلے تھا ویسے ہو جائے گا. تو پھر فرشتے ان کو کہیں گے اچھا بھائی تم اب جنت میں جاؤ، مگر فرشتے ان کے ماتھے کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دیں گے، اس میں لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فقط اللہ کی رحمت سے بخشے گئے اور اب یہ جنت میں جا رہے ہیں. چنانچہ یہ جتنے لوگ ہوں گے جو تین لپوں میں آئیں گے، ان کو اتقاء الرحمن کی مہر لگے گی، ماتھے کے اوپر ان کو جنت بھیج دیا جائے گا. اب یہ جنت میں جب رہیں گے تو باقی جنتی ان کے ساتھ مذاق کیا کریں گے کہ دیکھو اللہ کا ہم پر فضل ہوا اور ہم تو ڈائریکٹ جنت میں آ گئے، اور آپ تو میاں وایا جہنم آئے ہوئے ہیں نا، آپ کی تو مہر لگی ہوئی ہے. اب جب وہ بار بار یہ کہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ اتقاء الرحمان سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کریں گے، یا اللہ جب آپ نے اپنے فضل سے جنت میں داخل ہی کر دیا، اب یہ مہر کا نشان ختم کر دیجئے تاکہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ مزے کی زندگی گزار سکیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے نشان کو اپنی رحمت سے ختم فرما دیں گے اور پھر وہ بھی جنت میں زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. تو امام غزالی رحمت اللہ یہ پوری حدیث اپنی کتاب میں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ سے جنت مانگوں، ہاں اتنی تمنا ضرور ہے کہ اللہ آپ جن کو اپنے فضل سے جنت میں بھیجیں گے ان اتقاء الرحمان میں مجھے بھی شامل فرما لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے صدقے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے قیامت کے دن رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سنت کو دل میں عظمت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ ان کی شفاعت عطا فرمائے، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرمائے، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے. سب مرد یا عورتیں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو وطائب ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا, دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا, تیسرا ہے 1 پارہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا, چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا, اور پانچواں ہے 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے, ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے, میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ جب 10-15 منٹ اس طرح بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں کہ دل کی کیفیت, بیٹری ریچارج ہو جائے گی اور دل کے میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو اور زیادہ بڑھائے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں, پھر دعا کر لیتے ہیں. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں.
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, ہر زاویے سے دیکھا جدھر تک نظر گئی, ہر زاویے سے دیکھا جدھر تک نظر گئی, رحمت رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. سنتا بھی ہے سوال کو دیتا بھی ہے جواب سنتا بھی ہے سوال کو دیتا بھی ہے جواب غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں اس کے سوا جھکائے کہیں بھی بشر جبیں یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے غافل کیا ہے ایسا حوس نے جہان کی جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے رب کریم ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما, روحانی بیماریوں کو دور فرما, اللہ رزق کی پریشانیوں کو دور فرما, قرضوں سے محفوظ فرما, مرضوں سے محفوظ فرما, ذلت سے محفوظ فرما, علت سے محفوظ فرما, قلت سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, پروردگار عالم ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں, اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجئے, ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, کریم آقا رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے, مرادیں پوری کر دیجئے. آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے, ہماری جھولیاں بھر دیجئے, ہمیں اپنی رحمت سے عطا کر دیجئے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے انسانوں تو سب محتاج ہو فقیر ہو. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء, صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے. اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں, ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے, اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے, اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں, ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں, گناہوں کے سوا کچھ نہیں. اللہ ہمیں فقط آپ کی رحمت کا سہارا ہے. اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف جانے لگے فقول لہ قولا لینا, کہ آپ دونوں جائیں اور فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کریں. اہلا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا, آپ اس کے ساتھ نرمی کی بات کرنے کا حکم فرماتے ہیں. تو اے اللہ یہ جو مجمع سامنے موجود ہے, یہ تو سجدے میں سر ڈال کے روزانہ سبحان ربی الاعلی کی تصدیق کرتا ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے, ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما دیجئے, سب گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے سب مردوں عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جس فقیر کو ایک گھر سے روٹی نہ ملے وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے, نہ ملے تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے, اس کے سامنے تو سینکڑوں دروازے ہوتے ہیں. اے اللہ ہم وہ فقیر ہیں جو آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں, ہمارے سامنے آپ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں. ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں. اے اللہ ہماری آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ ہم جب جوانی کے عالم میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بڑھاپے میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے. اے اللہ جب ہم صحت کے عالم میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے حال میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے. اے اللہ جب ہم اپنی غنا کے حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو فقیری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے. اے اللہ اپنے محتاج بندوں پر رحمت کی نظر کر دیجئے, جو مانگا ہے عطا فرما دیجئے, جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جن احباب نے آج کی مجلس کا انتظام کیا, اس کے لیے کوششیں کی, یہ خدمت کی جماعت تھی، اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اور جتنے مہمان یہاں موجود ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اللہ اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔